حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. صلاة پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند عالم، زیارت سید الشہداء کے لیے سرزمین عشق، سرزمین وفا کی طرف جانے کا جو موقع آپ کو عطا فرما رہا ہے، اس موقع سے بہترین فائدہ اٹھانا، اس پروگرام کو منعقد کرنے کا مقصد آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض ہوا یہی ہے۔ بہت ساری روایات آپ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کے بارے میں، اہل بیت اطہار کی زیارت کے بارے میں، کہ جن کے الفاظ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ جس نے بھی اس امام کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہے۔ لیکن کچھ روایات میں مزید ایک نقطے کا اضافہ کیا گیا، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ جس نے بامعرفت ہو کر جس ہستی کی زیارت پر جا رہا ہے، اس کے حق کو جانتے ہوئے، اس کے حق کی شناخت رکھتے ہوئے ان کی زیارت کی، اس پر جنت واجب ہے۔ تو اپنی جگہ پر اس موضوع پر روشنی ڈالی ہے علماء نے کہ جب دو قسم کی روایات ہو، کہ جن میں سے ایک قسم کے الفاظ عام ہوں بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، اور دوسرا گروہ روایات کا اسی موضوع کے بارے میں، اس کے الفاظ میں کوئی قید، کوئی شرط بیان کی گئی ہو، تو پھر ان روایات کو ملا کر ان کے مفہوم کو سمجھا جائے گا. بس وہ روایات کے جو قید اور شرط لگاتی ہیں کہ امام کی زیارت امام کی معرفت رکھتے ہوئے انسان اگر اپنی عقل اور اپنے شعور سے بھی سوچے تو اس کو اسی معنی کی تائید ملے گی کہ بغیر معرفت کے امام کی زیارت کو جانا, ہم تو جاتے ہیں امام کے مرقد کی زیارت کے لیے, امام کے روزے کی زیارت کے لیے, امام کے روزے کی بے معرفت زیارت کا اگر اس کی اگر تصویر بنانی ہو اپنے ذہنوں میں, تو اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر اور زمانے میں سفر کرتے ہوئے ماضی کی طرف جائیں تو ہمیں نظر آئے گا, ہمیں دکھائی دے گا کہ ہم تو فقط امام کے روزے کو دیکھنے جا رہے ہیں, امام کے روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کچھ لوگ تاریخ میں ایسے تھے, بہت سے لوگ تاریخ میں ایسے تھے کہ جنہوں نے خود امام کی زیارت کی تھی, لیکن بے معرفت زیارت کا نتیجہ کیا نکلا؟ بے معرفت ہو کر امام کے حق کو نہ جانتے ہوئے اپنی آنکھوں سے امام کی زیارت کرنے کے باوجود بہت سے لوگوں نے ایسا رویہ اپنایا کہ جس کے نتیجے میں کربلا وجود میں آئی. آپ ایک ایسی سرزمین کی طرف جا رہے ہیں, ایک ایسی سرزمین پر جا رہے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وفا کی سرزمین ہے, عشق کی سرزمین ہے, عشق الہی, عشق دین, اور اس سرزمین کے قدم قدم پر, چپے چپے پر عشق الہی کی عجیب و غریب داستان رقم ہے. جس کے پاس جتنا شعور ہے, جس کے پاس جتنی معرفت ہے, اور جس کے پاس جتنا وسیع ظرف ہے, اتنا کچھ سمیٹ کر اس سرزمین سے واپس آئے گا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ یہ زیارت اربعین, خدا نہ کرے ہم ان میں سے ہوں, کہ یہ زیارت اربعین, زیارت سے پہلی والی زندگی اور زیارت کے بعد والی زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکے. یہ خسارہ ہے, یہ نقصان ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت پڑھی, تین آیات پڑھی, اور اس کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان آپ کی خدمت میں عرض کیا. وقت مختصر ہے, انشاءاللہ توجہ فرمائیں گے تاکہ جو عرائض آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچا پاؤں. تخلیق کائنات, تخلیق انسان کا جو ہدف اور جو مقصد خود خالق نے بتایا ہے وہ ہے انسانوں کی آزمائش. بلا استثناء ہر انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کی آزمائش کے لیے, اور اس آزمائش میں کامیاب کس طرح ہونا ہے یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا, تاکہ وہ انسان کہ جو اس دنیا کو دائمی سمجھ بیٹھے ان کی توجہ کرائی جا سکے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے, اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین خود اللہ کا کلام ہے, خاص طور پر ان افراد کے لیے کہ جن کا دین فقط ان کی زبانوں تک محدود ہوتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے چند کلمات ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر دیتے ہیں، رسول اللہ کا حق ادا کر دیتے ہیں، امیر المؤمنین کا حق ادا کر دیتے ہیں، جوانان جنت کے سرداروں کا حق ادا کر دیتے ہیں، زبان ہلاتے ہیں ان کی مرضی سے اور عمل کرتے ہیں ان کی مرضی کے خلاف، ایسے افراد کے لیے قرآن مجید نے لکیر کھینچ دی ہے، واضح کر دیا ہے۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ فقط یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، ان کے دین کو، ان کے دین کے دعوے کو آزمایا نہیں جائے گا؟ یہ سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیا اگلی آیت میں، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے، ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہم نے یقیناً ان کی بھی آزمائش کی، اور اس آزمائش کا مقصد کیا تھا، جو ان کی بھی ہوئی اور تمہاری بھی ہوگی، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ حتماً جان کے رہے گا ان لوگوں کو کہ جن کا دعوی ایمان سچا تھا، اور ان کو بھی جان کے رہے گا جن کا دعوی ایمان جھوٹا تھا، اور انہوں نے دین کا زبان سے اقرار صرف اس لیے کیا تاکہ اپنی دنیا حاصل کر سکے، لیکن جب دین کو ضرورت پڑی تو اس آزمائش کے میدان میں یہ لوگ حقیقی مومنوں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کربلا کی طرف دیکھیے، اگلا فرمان خود امام مظلوم کا فرمان ہے، اور یہ فرمان بیان بھی کب فرمایا ہے کہ جب اپنے اس عظیم سفر کی طرف، اس عظیم منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اس سفر پہ جانے سے پہلے پہلے اپنے اندر وہ ارادہ پیدا کر لیں کہ جس ارادے کے نتیجے میں آپ کی زیارت اس طرح ہو جس طرح آپ کا امام چاہتا ہے۔ دو قسم کی زیارت ہوتی ہے، ایک زیارت ہوتی ہے اپنی خواہش کے مطابق، اور ایک زیارت ہوتی ہے اپنے امام کی خواہش کے مطابق۔ جو امام کی زیارت کو جاتے ہیں اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنے تصورات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ ہو سکتا ہے امام کے ساتھ کچھ دیر تو چلیں جب تک امام کی ہمراہی، امام کے ساتھ چلنا ان کی اپنی خواہشات کے مطابق ہو، لیکن جیسے ہی امام کے سفر میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کہ جہاں ان کو اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہ دیں، تو امام کا یہ سفر، اس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو امام کے ساتھ چلے لیکن کوئی کسی مقام پر، کوئی کسی مقام پر امام کو تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اگر ہمارا اعتقاد ہے کہ امام زندہ ہیں، اور اگر ہم اپنی زبانوں سے نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین سرزمین کربلا ہے، تو پھر یہاں سے ارادہ کر کے چلیں کہ ہم اپنے امام کی خدمت میں جا رہے ہیں، نہ اپنی کچھ آرزوؤں کو پورا کرنے بلکہ ایک ایسے امام کے پاس جا رہے ہیں کہ جو منتظر ہے کہ کتنے لوگ میرے پاس آ کر میری نصرت کا وعدہ کرتے ہیں اور کتنے لوگ میرے پاس آ کر میری بیعت کرتے ہیں، اور پھر امام کی بیعت کر کے اپنی سرزمین پر ایک ذمہ دار شخص کی طرح واپس آئے۔ یہ فرمان امام جب امام نے بیان کیا، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد کربلا کے اندر جو واقعات پیش آئے انہوں نے ثابت کیا کہ امام کے ساتھ بدترین بے وفائی کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جن کا دین ان کی زبانوں تک محدود تھا، لیکن ان کا عمل، ان کی فکر وہ ایسی نہیں تھی کہ جو آخری وقت تک امام کے ساتھ رہتی. توجہ فرمائیں گے تاکہ اس فرمان کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکیں آپ. جس دن سفیر حسین امیر مسلم کی شہادت ہوئی ہے، اس دن کی صبح اور اس دن کی رات میں کتنا فرق ہے کہ صبح کے وقت کم از کم 20,000 افراد کوفہ کے، بچے نہیں، ضعیف اور بوڑھے نہیں، وہ لوگ کے جو جنگ کر سکتے تھے، 20,000 افراد حضرت مسلم کی بیعت کر کے ان کے ساتھ تھے، اور ان کے مقابلے میں عبید اللہ ابن زیاد اس کے محل میں اس کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ فقط 400 افراد تھے. ابن زیاد کے ساتھ 400، امیر مسلم کے ساتھ 20,000، لیکن ان 20,000 میں سے بہت سارے ایسے کہ جن کو ایک مسئلہ تھا، معرفت کی کمی تھی، شناخت کی کمی تھی، ہوشیاری کی کمی تھی، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابن زیاد کی چالوں کے نتیجے میں چند گھنٹوں کے اندر اندر، مغربین کی نماز سے کچھ دیر بعد، حضرت مسلم مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ایک محلے تک جاتے ہیں، اور اس محلے کے ساتھ اس کو جب کراس کر کے آگے نکلتے ہیں تو صبح جس کے ساتھ 20,000 لوگ تھے اب وہ تنے تنہا رہ جاتا ہے. اور پھر جناب مسلم کی شہادت ہوتی ہے، اور یہ کوفی کے جنہوں نے خط لکھ کے امام کو بلایا ہے خود اور کہا ہے کہ پھل پک چکے ہیں، باغ تیار ہو چکے ہیں، چشمے بہ رہے ہیں، فصلیں تیار ہیں، اے فرزند رسول آپ آئیے اور یہاں پہ اپنی حکومت کی بنیاد رکھیے. کچھ ہی دنوں کے بعد اسی کوفہ سے ابن زیاد ایک ایسا لشکر تیار کر لیتا ہے کہ جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے، اور اس لشکر کو لے کر ابن سعد کی سپہ سالاری میں وہ جاتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کا موجب بنتے ہیں. کون سا مرض تھا، کون سی بیماری تھی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بھی کوئی کربلا جائے، اسی بیماری کو لے کر جائے اور اس کا علاج کیے بغیر وہاں سے واپس آ جائے. اس بیماری کی طرف امام اپنے اس فرمان میں اشارہ کرتے ہیں، یہ کربلا کے راستے میں بولا ہے. امام کا یہ فرمان سفر کربلا کے دوران امام کی زبان اطہر سے نکلا ہے. فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور یہ جو دین ہے یہ اکثر لوگوں کی زبان کی حد تک محدود ہے، ان کی زبان کا ذائقہ ہے، فقط دین کو چکھتے ہیں، دین کو ایک چسکے کے طور پر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، دین ان کے اندر نہیں اترا. تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرماتے ہیں یحوتونہ ما دارت معائشہم، اس وقت تک ان کا دین کے ساتھ تعلق رہتا ہے جب تک ان کی دنیا اس دین کی وجہ سے بچی رہتی ہے. فَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَاءِ، اور جب دین کے لیے کوئی آزمائش آ جاتی ہے کسی بلا میں ڈالے جاتے ہیں، کسی آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، قلت دیانون، تو اس وقت پھر دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ اور سارا کا سارا کربلا کا خلاصہ یہی بات ہے، امام امام کا احترام کرنے والے مدینہ میں کتنے تھے، امام کا احترام کرنے والے، امام کے مقام کو جاننے والے مکہ میں کتنے تھے، کوفہ میں کتنے تھے، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں افراد ایسے تھے کہ جو اچھی طرح جانتے تھے امام حسین کون ہے۔ پھر کس چیز نے روکا ہوں؟ اس لیے کہ دین ان کے اندر نہیں اترا تھا۔ قرآن مجید کی آیت کا پیغام کیا ہے؟ کہ تم میں سے ہر ایک کی آزمائش کی جائے گی۔ اور امام حسین کے فرمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میری داستان سے عبرت لو، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ جن کے اندر یہ صفت ہے کہ جب تک دین ان کی دنیا کا بھلا کرے تب تک دیندار رہے، اور جب دین پکارے میدان میں آنے کا کہے تو پھر کربلا وجود میں آ جائے۔ بہت سارے لوگ حسین حسین کرنے والے، بہت سارے لوگ امام حسین کو جنہوں نے خود خط لکھے تھے لشکر ابن سعد میں موجود تھے، اور امام نے ان سے خطاب کر کے کہا تھا کہ تو نہیں تھا، تو نے مجھے خط لکھا تھا اور خط لکھ کر بلایا تھا، اور آج تو میرے مقابلے کے لشکر میں کھڑا ہے۔ لہذا زیارت پہ جائیں، کوشش کریں کہ اس زیارت پہ جانے سے پہلے یہ ارادہ آپ کے اندر بن چکا ہو، یہ شعور ہمارے اندر آ چکا ہو، یہ سوال ہمارے لیے واضح اور روشن حل ہو چکا ہو کہ اس زیارت پر میں کیوں جا رہا ہوں، اس زیارت پر میں کیوں جانا چاہتا ہوں۔ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب یہ کہ میں زیارت پہ جانا چاہتا ہوں تاکہ میری بخشش ہو جائے، میں زیارت پر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری دعائیں، میری منتیں، میری مرادیں پوری ہو جائیں۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ میں زیارت پر جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنے امام کے سامنے خود کو پیش کر کے، امام کی بیعت کر کے، امام سے کہہ سکوں کہ اگرچہ میرا زمانہ وہ زمانہ نہیں تھا جب آپ کو کربلا میں ضرورت تھی، میرا زمانہ آج کا زمانہ ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی سرزمین پہ واپس جا کر آپ ہی کے لشکر کا ایک سپاہی بن کر اپنی باقی زندگی کو گزاروں گا۔ یہ وہ زیارت ہے جو امام کی مرضی کی زیارت ہے۔ لیکن کتنا عجیب ہے وہ انسان کہ جو یہاں سے اتنا زیادہ خرچ کر کے کربلا پہنچے، نجف سے کربلا پیدل چلے، اور وہاں پہنچ کر اسے یہی معلوم نہ ہو سکے کہ میرا امام مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر امام سے ہم کلام ہو تو ساری اپنی خواہشات، ساری اپنی آرزوئیں، ساری اپنی مشکلات امام کے سامنے رکھ دیں، کتنا گھاٹے کا اور کتنے خسارے کا سودا ہے۔ زیارت اربعین، خود کربلا، روضہ امام حسین، نجف سے پیدل چل کر کربلا جانا، ان سب چیزوں کا تانا بانا ذات پروردگار سے جا کر جڑتا ہے، دین اسلام سے جا کر جڑتا ہے، جس کی حفاظت کے لیے امام مظلوم نے سب کچھ قربان کیا تھا، اور جن چیزوں کا تعلق خود اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، قرآن کریم نے ان کو شعائر اللہ کہا ہے۔ لفظ شعائر، اس کا سادہ ترجمہ ہم کرتے ہیں علامات، علامتیں، آیات، نشانیاں، لیکن شعائر نکلا ہے شعر سے، اور شعر کہتے ہیں بال کو، یہ جو ہمارے سروں پر بال ہیں، اور چونکہ بال بہت باریک ہوتا ہے لہذا وہ عقل، وہ گہری عقل، وہ سمجھدار عقل، وہ دقیق عقل کہ جو گہری اور باریک باتوں کو سمجھ سکتی ہو، اس کو شعور کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک عام عقل ہے اور ایک کا نام شعور ہے، شعور اسے کہتے ہیں جو باریک بات کو سمجھ سکے۔ نجف سے کربلا تک پیدل جانا، ایک دفعہ ہے شعور کے ساتھ، ایک دفعہ ہے بغیر شعور کے، ایک دفعہ اس کی باریکی کو سمجھ کر، ایک دفعہ ہے بس موٹی موٹی باتوں کو دیکھ کر، بہت فرق ہے۔ اگر شعور کے ساتھ اسی راستے کو 75-80 کلومیٹر کو پیدل چلا جائے تو پھر یہ قرآن کی اس آیت میں شامل ہو جائے گی، یہ آپ کا پیدل چلنا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، ان کی عظمت کا قائل ہوتا ہے، ان کی عظمت کا لحاظ رکھتا ہے، تو یہ سبب بنتا ہے دلوں کے تقوی کا، یہ سبب بنتا ہے اللہ کے قرب کا۔ لیکن اگر شعور کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہنسی مذاق ہوا کرتے ہیں، پھر عجیب و غریب باتیں ہوا کرتی ہیں، پھر عجیب و غریب بعض اوقات اسی سرزمین سے فتنے جنم لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جہاں کربلا وفاؤں کی سرزمین ہے، اسی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے کردار میں بتایا ہے کہ یہی سرزمین بے وفائی کی سرزمین بھی ہے۔ سرزمین کربلا پر ایک طرف وفا کے علم بردار تھے اور دوسری طرف دنیا کے بدترین بے وفا تھے۔ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارے شعور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کربلا سے وفا لے کر آتے ہیں یا کربلا سے بے وفائی لے کر آتے ہیں، کربلا سے عشق حسین لے کر آتے ہیں، عشق پروردگار لے کے آتے ہیں، عشق کربلا لے کر آتے ہیں، یا جا کر اپنی منتیں مرادیں مان کر۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ فقط اپنی شاپنگ کی لسٹ بنا کر جاتے ہیں امام کے پاس۔ نجف میں گئے امیر المومنین سے، اپنی لسٹ بیان کی، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اس کے بعد امام مظلوم کے پاس گئے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ابو الفضل العباس کے پاس گئے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ ہر زیارت کا مقام ایک درس لیے ہوئے تھا ہمارے لیے۔ کربلا کے مختلف شہداء کے مقامات، ایک دفعہ جناب حر کی قبر پر جائیں اور احساس کریں کہ آیا میں بھی کہیں حر کی طرح، ایسا تو نہیں کہ ابھی غلط لشکر میں کھڑا ہوں، ایسے لشکر میں ہوں، ایسے لوگوں میں ہوں، ایسے دوستوں کے ساتھ میری دوستی ہے، ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہوں کہ جو یزیدیت کی صفات والی محفلیں ہیں۔ تو پھر حر آپ کو سکھائیں گے کہ ان محفلوں کو چھوڑ کر حسینی محفلوں میں جا کر بیٹھو، نجس محفلوں کو چھوڑ کر پاکیزہ محفلوں میں جا کر بیٹھو۔ لیکن جناب حر کی زیارت کر کے واپس آئے اور پھر بھی محفل یزید والی چنے۔ وہ ایک شعر تھا، ابھی کچھ دن پہلے پڑھا تھا، ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو، گزرے ہوئے یزید کو برا بھلا کہتے ہیں، اور عملی طور پر وہ محافل کہ جو علامت ہیں شیطنت کی، یزیدیت کی، ان محافل میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب آپ جائیں زیارات پر، روضہ امام پر جائیں، خاص طور پر چونکہ زیارت اربعین بالخصوص امام مظلوم سے منسوب ہے، سید الشہداء سے منسوب ہے، کیا مانگنا چاہیے؟ ہر ایک انسان کا سوال اس کے شعور کے مطابق ہوتا ہے، اس کی عقل کے مطابق ہوتا ہے، اس کی فہم کے مطابق ہوتا ہے، اور اگر فہم صحیح نہ ہو تو دینے والا بہت بڑی اور عظیم چیزیں دے سکتا ہے اس کو، لیکن چونکہ وہ مانگتا ہی چھوٹی چیز ہے تو بہت کم کا سودا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ مشورہ ہے آپ کو، کچھ نہ مانگیے، امام حسین سے جا کر خود حسین کو مانگیے، جائیے امام کے روزے پر، کہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے فقط آپ چاہیے، میں آپ سے جڑنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کی ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑ کے گزارنا چاہتا ہوں، مجھے یہ دولت یہ دے کر بھیجیے، اسی کی بھیک مانگتا ہوں، یہ بھیک مجھے دے کے بھیجیے۔ شعور چاہیے ہوتا ہے، جن دلوں میں دنیا کا راج ہو، دنیا کی محبتوں کا راج ہو، وہ وہاں بھی جا کر کاروبار میں برکت عطا فرما، بیماریوں کو دور فرما، اولاد عطا فرما۔ خداوند عالم جانتا ہے ہماری حاجات کو، امام کو خبر ہے، جو مصلحت ہوگی دے دیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ کیا مانگتے ہو جا کر امام سے، آپ کہیے کچھ نہیں چاہیے، مل بھی گیا تو عارضی ہوگا، کاروبار میں برکت ہوگی تو بھی عارضی ہوگی، چھوڑ کے جانا ہے، اولاد ملے گی تو بھی عارضی ہوگی، پتہ نہیں اللہ کی ہوتی ہے یا اللہ کی نافرمان ہوتی ہے۔ امام مجھے آپ سے ایسی چیز چاہیے کہ جو ہر جہت سے میرے لیے خیر ہو، اور وہ سب سے بہترین چیز خود آپ ہیں میرے لیے، مجھے اپنے آپ سے جوڑ لیجئے، مجھے اپنے لشکر میں شامل کر لیجئے، مجھے تنہا واپس نہ بھیجئے، میں تنہا واپس نہیں جانا چاہتا، آپ کے ساتھ اپنے شہر اپنے وطن واپس جانا چاہتا ہوں۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، فتح مکہ کے بعد جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں کی، اس میں بہت سارے لوگ وہ شامل تھے جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور جو مال غنیمت ہاتھ میں آیا تو رسول اللہ نے نئے مسلمانوں کو بانٹ دیا، جو پرانے لوگ تھے بالخصوص انصار، ان کے نوجوان لوگ ناراض ہو گئے کہ رسول اللہ نے سب کچھ ان کو دے دیا، بھیڑ بکریاں اونٹ یہ چیزیں تھیں نا، آج کی گاڑیاں بنگلے فلان ان کو دے دیے، اور ہم کہ جن کی اتنی خدمات ہے ہمیں امام نے نہیں دیا، ہمیں رسول اللہ نے نہیں دیا۔ اس بات پر ناراض ہو گئے، رسول اللہ کو خبر ملی، آئے ان کے پاس اور کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ لوگ ناراض ہو، تو جو بزرگ تھے انصار کے، بزرگان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو صحیح خبر ملی ہے، ہمارے نوجوان کچھ ناراض ہیں، ویسے آپ کے ہی ہیں، آپ ہی کے عاشق ہیں، لیکن آپ نے سارا مال غنیمت ان نئے مسلمانوں کو دے دیا کہ جن میں سے پتہ نہیں کتنے خوف سے اسلام قبول کیا، جنہوں نے کتنوں نے لالچ سے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ نے فقط ایک جملہ بولا، ایک جملہ بولا، اور آپ بھی کربلا کی سرزمین پر جا کر کوشش کریں اسی جملے کو سننے کی، اپنے کانوں میں احساس کرنے کی، اور وہ جملہ کیا تھا؟ رسول اللہ نے ان انصار سے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ بھیڑے لے جائیں، بکریاں لے جائیں، اونٹ لے جائیں، اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ انصار نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، سب کچھ ان کو دے دیجئے اور اپنے آپ کو ہمیں دے دیجئے، آپ بھی جائیں کربلا میں اور جا کر امام کے روزے پر کہیے، امام مظلوم، یہاں پر لاکھوں لوگ، کروڑ سے زائد لوگ، عورتیں مرد بوڑھے آئے آپ کی زیارت کے لیے، میں گناہگار ہوں، بہت ہی پست ہوں، بہت ہی نیچا ہوں، میری آرزو یہ ہے، یہ جتنی آرزوئیں مانگ رہے ہیں ان سب کو عطا کیجئے، ان سب کو عطا کیجئے، مجھے بس اپنا آپ دے دیجئے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو کتنا فائدے کا سودا کر کے آئے گا وہ شخص کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر آئیں، لوگ دنیا لے کر آئیں وہاں سے، اور کتنا خوش نصیب ہے وہ کہ جو امام کو ساتھ لے کر آ جائے، جو امام کے ساتھ جڑ کے واپس آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے کو۔ توجہ فرمائیں، ایک تصور ہے غلط، چونکہ وقت مختصر ہے اور مجھے تمام کرنا ہے بات کو، ایک تصور ہے غلط دین اور دنیا کی جدائی کا۔ دو سال پہلے توفیق ہوئی تھی زیارت اربعین پر جانے کی بعض دوستوں کے ساتھ، اور یہ جو پروگرام جس کا انعقاد ہوا ہے وہ انہی دوستوں میں سے بعض کو ایسے بیٹھے بیٹھے یا یہ خیال آیا کہ اتنے لوگ جاتے ہیں، کیوں نہ ہم یہی پہ کوئی ایسا کام کریں کہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں اس زیارت کو ادا کر پائیں، زیادہ معرفت کے ساتھ، زیادہ شعور کے ساتھ. اور اس کے نتیجے میں یہ پروگرام آج منعقد ہوا ہے. خداوند عالم انشاءاللہ آپ سب کی بھی اور بالخصوص ان دوستوں کی جنہوں نے یہ زحمت کی ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک مشکل ہے ہماری، ہم سمجھتے ہیں کہ دین اور دنیا، دین کے کام اور دنیا کے کام یہ آپس میں لنک نہیں رکھتے، آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں. لہذا مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں ہم، اور مسجد سے باہر کچھ اور ہوتے ہیں. امام بارگاہ میں کچھ اور ہوتے ہیں، امام بارگاہ سے باہر کچھ اور ہوتے ہیں. حج پہ جائیں تو کچھ اور ہوتے ہیں، جب حج سے واپس آ جائیں تو کچھ اور ہو جاتے ہیں. بدترین ظلم جو ہم نے دین پر کیا ہے وہ ہے دین اور دنیا کی جدائی. لہذا ہماری نمازیں ہمیں برائی سے، بے حیائی سے نہیں روکتی، ہمارا حج ہمیں اللہ کا بندہ بنا کر واپس نہیں لاتا، اسی طرح یہ زیارت ہے. ہم جب اس سفر پر گئے، آپ بھی انشاءاللہ جائیں گے، دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، از نجف تا کربلا، عجیب و غریب عشق اہل بیت، عشق امام حسین میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی حرکات آپ کو نظر آئیں گی. آپ پیدل چلتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی تڑپ کر آئے گا آپ کے پاس اور کہے گا اگر تھک گئے ہو تو تمہارے پیر دبا دیتا ہوں. آپ سو کر اٹھیں گے، صبح باہر نکلیں گے، کوئی تڑپ کر کہے گا آپ کے لیے ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر کے جائیں، ہمارے پاس سے کھا کے جائیں. آگے چلیں گے، کوئی آپ کو چائے پیش کرے گا، کھانے کے وقت پر کھانا پیش کیا جائے گا، بہترین جگہیں رات کو آرام کرنے کے لیے آپ کو مہیا ہوں گی. نجف سے لے کے کربلا تک آپ کو ایک روپیہ، ایک دینار بھی اپنی جیب سے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے یہ مناظر دیکھے تو دل میں یہ خیال آیا اور دوستوں سے یہ بات بھی کی کہ اگر شیعیان علی، اگر شیعیان امام حسین، اگر عاشقان کربلا کا یہ جذبہ جو ان 40 کے ایام میں اس سرزمین پر دیکھنے میں ملتا ہے کہ کسی نے اونچی بات بھی کر دی، اپنی یہاں کی زندگی میں بڑا غصے والا ہے لیکن وہاں پر اپنے امام سے حیا کر کے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، اگر یہی حسینی جذبہ، یہی اخلاق، یہی کنٹرول اگر ہم اپنی ان زندگیوں میں واپس لے کر آ جائیں تو ایک سال کے بعد اسی کراچی کی پتہ نہیں کیا حالت ہو جائے گی. اسی کراچی کی اگر وہ جذبہ جو 40 کے ایام میں ہوتا ہے، وہ جذبہ ہم لے کر واپس یہاں پر آ جائیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں بس 40 ایک رسم تھی، امام کو راضی کر لیا، اب وہی ہم ہیں اور وہی میدان ہے واپس، اب کوئی تبدیلی نہیں ہے، اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بیعت کر کے نہیں آیا، یہ امام سے جڑ کر واپس نہیں آیا، اس نے پتہ نہیں کیوں، کس وجہ سے یہ سفر کیا اور خالی ہاتھ لوٹ کر واپس آ گیا. اس نے اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. کوشش کریں زیارت 40 پر دین اور دنیا کی جدائی کو ختم کر کے آئیں، دین اور دنیا کو جوڑ کر واپس آئیں. جس طرح مسجد میں دیندار ہیں اسی طرح گھر میں بھی دیندار ہیں، اسی طرح دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر بھی دیندار ہیں. جس طرح ذریعے امام حسین کے پاس کھڑے ہو کر بد زبانی نہیں کر سکتے، ہمیں پتہ ہے امام کی بے ادبی ہوگی، جرت نہیں کریں گے، اسی طرح واپس آ کر بھی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر بھی امام سے اسی طرح حیا کریں، اگر امام کو ساتھ لے کر آئیں، اگر امام کے ساتھ جڑ کر واپس آئے ہیں. اگلی بات، اگلا نقطہ، قدر و قیمت دین کی. ایک شعر سنا تھا ہم نے بہت عرصہ پہلے اور اس شعر میں یہ تذکرہ ہے کہ دفتر رسول حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بی بی کے دل میں کتنی قدر اور کتنی قیمت ہے اپنے حسین بیٹے کی، توجہ فرمائیں، شعر سادہ سا ہے، دیتی نہ ایک بال بھی جنت سے تول کر، پوچھو دل بتول سے قیمت حسین کی۔ بہت سادہ سا اور بہت خوبصورت پیغام کا شعر ہے، لیکن میں اس سے اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں جو زیارت اربعین میں اچھی طرح ہمیں ہضم کر کے واپس آنی ہے۔ اس شعر میں آپ نے کیا سنا کہ اگر بی بی کو جنت پیش کی جائے اور امام حسین، تو ایک بال کے بدلے بھی جنت لینے پہ راضی نہیں ہوں گے۔ اب جو ہمیں غور کرنا ہے، یہ حسین کہ جن کے بدن کا ایک بال جنت سے زیادہ قیمتی ہے، وہ حسین کس چیز پر قربان ہو رہا ہے؟ توجہ فرمائے، وہ حسین کہ جس کے بدن کا ایک بال بھی جنت سے زیادہ قیمت رکھتا ہو، جس چیز پر وہ حسین قربان ہو رہا ہے، اس چیز کی قیمت کس قدر زیادہ ہے، اس چیز کی قدر کس قدر زیادہ ہے، اس چیز کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے۔ اور اس چیز کا نام ہے دین، اس چیز کا نام ہے شریعت، اس دین کا نام ہے توحید، اس دین کا نام ہے اللہ کی اطاعت، اس دین کا نام ہے زبان کی، آنکھ کی پاکیزگی، افکار کی پاکیزگی۔ اس دین کو اپنے ساتھ لے کر واپس آئے، کسی اور کی کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کو چھوڑ کر حسین کی اطاعت کا وعدہ کر کے واپس آئے کہ حسین کی اطاعت علی کی اطاعت ہے، علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس زنجیر میں، اس اطاعت کی زنجیر میں، اس بیعت کی زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑ کر اپنے وطن واپس آئے۔ اس سے کمتر میں واپس آنا، وہ اسی آیت کا مستاق ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ انسان گھاٹے کا سودا کرتے ہیں، نقصان کا سودا کرتے ہیں۔ زیارت اربعین پر جا کر اس توفیق کے ملنے کے بعد انشاءاللہ ہم گھاٹے کا سودا نہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس راستے کو پیدل چلنے کے دوران برداشت کا درس، استقامت کا درس، صبر و استقامت و برداشت و تحمل اپنے وجود کے اندر پیدا کرنا، اس کی طرف متوجہ رہتے ہوئے اس راستے کو طے کریں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب زمانے کا امام تشریف لائے گا تو ہو سکتا ہے سواریاں نہ ملیں، ہو سکتا ہے مشکلات بن جائیں۔ سب سے پہلے تو وہاں جا کر اس بات کو اپنے اندر محکم پیدا کر لیں، اپنے وجود کے اندر، کہ جب وہ پکار ہمارے کانوں میں پڑے، ہم ان میں سے ہوں کہ جو بغیر کسی مصلحت کے سب کچھ چھوڑ کر اپنے دلوں کو اپنی دنیاوی محبتوں سے کاٹ کر فوراً امام کی پکار پر لبیک کہیں۔ اربعین میں جا کر اپنے آپ کو اس بات کے لیے ٹرین کریں، اس بات کے لیے تیار کریں، چونکہ ہر انسان کی آزمائش اس کے اپنے زمانے کے مطابق کی جاتی ہے، اور قرآن نے گواہی دی ہے کہ کوئی ایک بھی انسان تم میں سے ایسا نہیں کہ جو دنیا میں آئے اور بغیر آزمائش کے دنیا سے چلا جائے، دنیا میں بھیجے ہی آزمائش کے لیے گئے، تو اس عظیم ترین آزمائش کی آمادگی اس زیارت اربعین پر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، صبر، برداشت، استقامت. ابھی یہاں پر ہمارے پاس روٹین ہے سوشل میڈیا والی، بہت سارے لوگوں کا کسی بڑی سے بڑی خبر پر ریئیکشن، ان کا عمل، ان کی شدت افسوس کرنے کی، وہ کیا ہوتی ہے، چند دفعہ انگلی چلاتے ہیں اپنے موبائل فون پر اور بس، اور اس بات کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. اس سے زیادہ ہماری کوئی ذمہ داری ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اگر کل زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے ہم کیا کریں گے؟ آیا بیٹھ کر اسے واٹس ایپ پہ شیئر کرتے رہیں گے؟ آیا بیٹھ کر فیس بک پہ اسے شیئر کرتے رہیں گے؟ یا کچھ اور تقاضا ہوگا، کچھ اور تقاضا ہوگا. اگر ساری ملت بیٹھ کر سوشل میڈیا پر اسے شیئر کرتی رہی تو امام کے ساتھ جا کر جنگ کون کرے؟ امام کے پاس جا کر بیعت کون کرے؟ یہ جو نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے، انٹرنیٹ کی دنیا، خواب کی دنیا، غیر حقیقی دنیا، اگر آپ سے ہو سکے، میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل چھوڑ دیں اس کو، مفید کاموں کو کریں، لیکن اس پر بھی نظر ثانی کریں کہ آیا ساری کی ساری دین کی خدمت محدود ہو کر رہ گئی ہے کسی چیز کو واٹس ایپ پر شیئر کرنے میں، کسی چیز کو فیس بک پر شیئر کرنے میں، اور ہمارا عملی کام کوئی باقی نہیں رہ گیا. انشاءاللہ اس زندگی کی روش کو، اس پر بھی نظر ثانی اور اس کی بھی اصلاح کرنے کی طرف توجہ فرمائیں گے. ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں الحمدللہ یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، یہ شبیہ کربلا دیکھنے کو ملتی ہے. شیعہ قوم دنیا میں جہاں جہاں پر بھی ہیں، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، مسلم ممالک میں، غیر مسلم ممالک میں، عزاداری امام حسین کو برپا کرتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ شبیہ بنانا ہے. جنازوں کی شبیہ بناتے ہیں، روزوں کی شبیہ بناتے ہیں، ذوالجناح کی شبیہ بناتے ہیں، تاکہ ان مناظر کو مجسم کر سکیں کہ جو کربلا میں پیش آئے تھے. کربلا کی ایک شبیہ ایسی ہے کہ جس سے ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ غافل ہے، اس کی شبیہ نہیں بناتے، اور وہ شبیہ ایسی شبیہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو ہمارے مذہب کی بہت ساری چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو غلط ملت ان کی تفسیر بیان کر کے دوسرے لوگوں کو تشیعوں سے دور کرتے ہیں، یہ شبیہ جو آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ایسی شبیہ ہے کربلا کی کہ جس کو اگر پوری شدت کے ساتھ، جس طرح کربلا میں کیا گیا اس کام کو، اگر اسی کی شبیہ کو ہم لوگ بنائیں تو شاید غیروں کا رویہ، غیروں کے تصورات از زمین تا آسمان تشیعوں کے بارے میں بدل سکتے ہیں. اور وہ شبیہ ہے اس نماز جماعت کی شبیہ کہ جس کو قائم کرنے کے لیے امام نے اپنے کئی باوفا ساتھی قربان کر دیے تھے. جہاں ذوالجناح کی شبیہ ہو، جہاں پرچم حضرت عباس کی شبیہ ہو، جہاں حضرت علی اصغر کے جھولے کی شبیہ ہو، جہاں جنازوں کی شبیہ ہو، روزوں کی شبیہ ہو، ذوالجناح کی شبیہ ہو، وہیں پر عزاداری میں شرکت کرنے والا ہر فرد اس نماز کو یاد کر کے کہ جو حالت خوف میں امام نے ادا کی تھی، اس نماز کو برپا کرے، کتنی عظیم اور کتنی خوبصورت شبیہ ہوگی. اس نماز کو دیکھ کر، اس نماز کو پڑھ کر گریہ کریں، یاد کریں اس نماز کو جو کربلا میں برپا ہوئی تھی۔ الحمدللہ اربعین پر بھی علماء کے زیر سایہ وقت نماز میں اہتمام ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ واک کر رہے ہو، جہاں بھی ہو، جب وقت نماز ہو تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد میں پڑھ لی جائے گی، فلان کر لی جائے گی، امام کی زیارت کرنے گئے ہیں، امام آپ کو ایسی حالت میں دیکھے کہ جو کچھ میں نے کربلا میں سکھایا تھا یہ میرا زائر وہ درس مجھ سے لے چکا ہے۔ اور یہ وہ زیارت ہوگی جو امام چاہتے ہیں، نہ وہ زیارت کہ جو ہماری مرضی کی زیارت ہے، ہمارے تصورات کے مطابق زیارت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو انشاءاللہ تمام کرنا چاہوں گا۔ یاد رکھیے گا، خداوند عالم کی رحمت مختلف شکلوں میں انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور اس میں سے ایک رحمت کا نام ہے توبہ، اور توبہ کا معنی ہے اپنی غفلت والی زندگی پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ آنا، اس ارادے کے ساتھ کہ اب اس در کو نہیں چھوڑوں گا، اب اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ نماز اسی لیے ہے، روزہ اسی لیے ہے، حج اسی لیے ہے، اور زیارات کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جس نے، یہ میرے سامنے چھٹے امام کی حدیث ہے، کہ جس نے ہمارے جد مظلوم کربلا کی زیارت کی، ان کی معرفت کے ساتھ با معرفت ہو کر، تو اللہ ایسے زائر پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور اس لفظ معرفت میں وہ بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ ایک شخص کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام علی ہے، ایران کا رہنے والا تھا، ایران کا شہر ہے ہمدان۔ ہمدان کے اندر ایک محلہ ہے جس کا نام تھا گنداب، یہ وہاں کا رہنے والا ہے، اور اس محلے کی نسبت سے اسے کہتے تھے علی گندابی۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت، آنکھوں کا رنگ نیلا تھا، بالوں کا رنگ سنہرا، سفید رنگت، انتہائی خوبصورت، لیکن شراب خور، لیکن بد زبان، پے در پے گناہوں کو انجام دینے والا۔ اس قصے کے راوی ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے سید محمد باقر موسوی ہمدانی، وہ بھی ہمدانی ہے، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر المیزان کا ترجمہ کیا ہے فارسی میں۔ وہ تفسیر عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ یہ راوی ہیں اس قصے کے۔ اور یہ قصہ بتاتا کیا ہے کہ اگر نام حسین، اگر نام عباس، اگر نام جناب زینب فقط زبان تک محدود نہ ہو، اور دل میں بھی کہیں نہ کہیں حقیقت میں ان ناموں کی حیا، ان ناموں کی شرم، ان ناموں کی محبت، ان ناموں کی تاثیر کہیں نہ کہیں راکھ کے نیچے پڑی ہوئی ایک چنگاری کی طرح بھی موجود ہو، تو جب تھوڑا سا ماحول ملے تو یہ ایک بدترین انسان کے ساتھ بھی یہ نام کیا کرتے ہیں۔ اس واقعے کی عبرت صرف یہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ عرض کیا، ظاہری اعتبار سے بہت خوبصورت، لیکن اندر کہیں نہ کہیں بہت گناہگار، جس صفت کا انہوں نے تذکرہ کیا جو بہت زیادہ کرتا تھا وہ تھا شراب خوری، شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. کہتے ایک دفعہ کہیں بیٹھا ہوا تھا یہ، اس نے دیکھا کہ ایک عورت جس نے تازہ شادی کی ہے لیکن اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے شوہر سے توجہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ جو اس کے اندر کہیں ان پاکیزہ ہستیوں کی حیا اور محبت موجود تھی. ایسے موقعوں پہ انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے. لیکن اس نے اس کو دیکھ کر آنکھ جھکا لی اور اپنے دل میں کہتا ہے، علی تو کتنا برا ہے، تو نے اچھا لباس پہنا ہے، اپنے آپ کو بہترین شکل و صورت کا بنا کر باہر نکلا ہے تاکہ لوگوں کی ناموس تیری طرف دیکھے، تجھے حیا نہیں آتی؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر سے بن سنور کے اس لیے نکلتے ہیں، عورتیں ہو یا مرد ہو، کہ لوگ دیکھیں ان کو، ان کے لباس کی تعریف کی جائے، ان کی ظاہری پرسنالٹی کی تعریف کی جائے، بے غرض ہو کر اس سے کہ دیکھنے والا، تعریف کرنے والا، گھورنے والا محرم ہے یا نہ محرم ہے. اس کے دل کے اندر کہیں وہ چنگاری پڑی تھی، اس نے آنکھ جھکا لی. پھر سید محمد باقر بیان کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ایک مداح اہل بیت، ایک ذاکر اہل بیت، ایک عالم تبلیغ کے لیے ہمدان میں آئے. اس زمانے میں شہروں کی فصیل ہوتی تھی اور اندر آنے اور باہر جانے کے لیے شہروں کے دروازے ہوتے تھے. وہ آئے یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے، اور ایک دن مجلس پڑھنے کے لیے ہمدان کے نزدیک ہی ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں مجلس پڑھنے کے لیے گئے. وہاں پر دیر ہو گئی اور واپس آتے آتے رات ہو گئی. جب دروازے پر پہنچے، شہر کے دروازے پر، تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے. جب تھوڑی سی آگے ہو کر توجہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہی علی گندابی جس کا نام ہے، یہ اپنے اوباش اور بدماش دوستوں کے ساتھ ہاتھ میں خنجر لے کر، چھری لے کر، شراب کے نشے میں دھت ہو کر دروازے پہ کھڑا ہے. انہوں نے سوچا کہ میں مولانا ہوں، روحانی ہوں، اور یہ اوباش ہے، اب میں دروازہ اگر دستک دوں گا یہ دروازہ کھولیں گے تو بدتمیزی کریں گے، شراب کے نشے میں دھت ہے. انہوں نے ارادہ کیا کہ میں واپس جاؤں، پھر سوچا اندھیرا ہو گیا، راستے میں حیوان نہ ہو، کوئی اور مسئلہ نہ پیش آ جائے. کہتے ہمت کر کے میں نے اس دروازے پہ دستک دی، اسی علی گندابی نے دروازہ کھولا. اور جب دروازہ کھولا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے آنکھیں سرخ، شراب کے نشے میں دھت، ایک ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں خنجر پکڑا ہوا ہے، اور یہ شخص میرے سامنے کھڑا ہے اور مجھے بدتمیزی سے کہتا ہے، تو اتنی رات کو کہاں گیا تھا؟ میں نے کہا میں مجلس پڑھنے گیا تھا، امام حسین کی مجلس پڑھنے گیا تھا. کہتا ہے تم مولوی تھکتے نہیں ہو مجلسیں پڑھ پڑھ کے؟ صبح مجلس، شام مجلس، دن مجلس، رات مجلس، جب دیکھو تمہاری مجلسوں سے ہم تنگ آ گئے. اسی طرح کی باتیں کیے جا رہا تھا تو یہ عالم کہتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ علی تجھے پتہ نہیں ہے آج پہلی محرم ہے، آج پہلی محرم کی رات تھی، اور پہلی محرم کی رات کی مجلس پڑھنے میں تمہارے شہر کے ساتھ والے گاؤں میں گیا تھا. کہتے ہیں جیسے میرے لفظ سے پہلی، میری زبان سے پہلی محرم کا لفظ نکلا، اس شراب کے نشے میں دھت انسان کو جھٹکا لگا اور مجھے کہتا ہے کہ کیا کہا آپ نے، آج پہلی محرم کی رات ہے، امام حسین کا مہینہ شروع ہو گیا، حضرت عباس کا مہینہ شروع ہو گیا، اور میں نے آج کے دن شراب پی رکھی ہے. خدا جانے اس کو کیا ہوا. اب ایک طرف سے نشے کی حالت اور دوسری طرف سے اول محرم کا تذکرہ سن کے جو اس پہ اثر ہوا ہے، کہتا ہے عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، مجھے کہتا ہے کہ یہ خنجر دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں ہے، مجھے ابھی اس وقت مجلس سناؤ، مجلس حسین سناؤ، ورنہ اسی خنجر سے تجھے قتل کر دوں گا۔ تو میں نے کہا یہاں مجلس کیسے پڑھوں؟ ماحول دیکھو، اپنی حالت دیکھو دوستوں کی، اپنی حالت دیکھو، یہاں نہ ممبر ہے نہ مجلس سننے والے ہیں، میں یہاں پہ مجلس کیسے پڑھوں؟ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، اگر مجھے مجلس نہ سنائی تو اسی خنجر سے تجھے قتل کر دوں گا۔ اور پھر فوراً کہتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کے بل جھکا اور کہتا ہے کہ میرے اوپر بیٹھ، میرے اوپر بیٹھ، اور میں تیرا ممبر ہوں، میرے اوپر بیٹھ کر مجھے امام حسین کے مصائب سنا۔ میں آج کی رات شراب پی بیٹھا، یہ عالم کہتے ہیں کہ میں اس کی پشت پر بیٹھ گیا، اب ایک طرف سے یہ خوف کہ اس حالت میں حملہ نہ کر دے میرے اوپر۔ کہتے ہیں میں نے خطبہ پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، اس نے میری بات کاٹ دی، کہتا ہے مجھے یہ کچھ بھی نہیں سننا، یہ سارے تکلفات ہٹاؤ، سیدھا سیدھا مجھے امام حسین کے دربار میں لے چلو، سیدھا سیدھا مجھے حضرت عباس کے دربار میں لے چلو، مجھے ان کے مصائب سناؤ۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ خطبہ ختم کیا اور میں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اے اہل حرم، علم واپس آ گیا ہے لیکن علمدار واپس نہیں آیا، حسین کا بھائی واپس نہیں آیا، حضرت عباس پانی لے کر واپس نہیں آئے۔ کہتے ہیں میں نے اچانک احساس کیا کہ میرے بدن میں حرکت ہو رہی ہے، کیا دیکھتا ہوں کہ یہ اسی حالت میں کہ اپنے ہاتھ اس نے زمین پر رکھے ہوئے تھے اور میرے لیے ممبر بنا ہوا تھا جھک کر، علی گندابی زار و قطار رو رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے مصائب تمام کیے اور میں اٹھ کے کھڑا ہوا تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میری ایک درخواست ہے تم سے، نجف کی طرف منہ کرو، کربلا کی طرف منہ کرو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میری حالت ایسی ہے، مجھے شرم اتنی آ رہی ہے، میں پست اتنا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے یہ بات کرتے ہوئے، میری طرف سے میرے مولا امیر المومنین کو یہ کہیے کہ اے امیر نجف کی طرف منہ کیجئے اور کہیے اے امیر المومنین، اے مولا، علی گندابی شرمندہ ہے، وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیے گا، آپ سے وعدہ کرتا ہے، لیکن میں خود نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ میں ایسی حالت میں ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے۔ یہ عالم کہتے ہیں میں نے نجف کی طرف منہ کیا اور وہی الفاظ ادا کیے، اے امیر المومنین، علی گندابی کہہ رہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں، آج کے بعد اپنے وجود کو اس نجس چیز کے ساتھ گندا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں وہ اپنے گھر چلا گیا، میں بھی گھر چلا گیا، جا کر سو گیا۔ صبح اٹھا، جب مسجد میں آیا تو میں نے اعلان کیا، لوگوں تمہیں پتہ ہے رات کو معجزہ ہوا ہے؟ انہوں نے سوال کیا، لوگوں نے سوال کیا کیا معجزہ ہوا؟ کہا علی گندابی نے توبہ کر لی ہے۔ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، علی گندابی اور توبہ کرے، اتنا برا انسان اور توبہ کرے؟ کہتے ہیں توبہ کر لی ہے۔ کہتے ہیں سب اکٹھے ہوئے اور کہا کہ علی گندابی کے گھر چلتے ہیں۔ سب اس کے گھر پہ گئے، دروازے پہ دستک دی، اس کی بیوی باہر نکلی، کہا کیا کام ہے؟ کہا علی گندابی سے ملنا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے وہ تو چلا گیا رات کو، سنتے بھی جائیں سوچتے بھی جائیں کہ آیا نام حسین، نام عباس، محرم، سفر، ہمارے اندر اتنی اس کی چنگاری ہے کہ وہ ہمیں تبدیل کر سکے، اربعین میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے تبدیل کر سکے، میں بد زبان ہوں میری زبان کو پاک کر دے، میں جھوٹا ہوں مجھے سچا بنا دے، میں حرام کھاتا ہوں مجھے حلال کھانے والا بنا دے، یا آیا میں اس شراب خور پریت سے بھی بدتر ہوں؟ اس کی بیوی کہتی ہے علی گندابی چلا گیا، پتہ نہیں کیا رات کو آیا تھا، رو رہا تھا، اپنا سامان جمع کیا اور کہا میں جا رہا ہوں، جب تک انسان کا بچہ نہیں بنتا واپس نہیں آؤں گا، جب تک انسان نہیں بنتا واپس نہیں آؤں گا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو رات گئے؟ کہا میرے پاس کربلا کے علاوہ اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، میں اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں، اپنے حسین کے پاس جا رہا ہوں، اگر انسان بن گیا تو واپس آؤں گا، ورنہ اس حالت میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ تو چلا گیا۔ پھر بیان کرتے کہ یہ گیا، ایک مدت تک کربلا میں رہا علی گندابی، اپنے آپ کو پاک کیا، اسی طرح عرض کر رہا ہوں جس طرح آپ کو توفیق نصیب ہو رہی ہے زیارت اربعین کی، گویا اس نے بھی اپنے امام سے بیعت کی کہ میں لشکر یزید میں تھا، میں لشکر ابلیس میں تھا، امام کے پاس آیا ہوں، آپ کی بیعت کرتا ہوں، شرمندہ ہوں، آج کے بعد وہ حرکتیں نہیں کروں گا جن حرکتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ حیا اس کے اندر موجود تھی، اس راکھ کے اندر، اس گناہوں کے ڈھیر کے اندر بھی یہ چنگاری موجود تھی جس نے علی گندابی کو بدل دیا. پھر فرماتے ہیں اسی واقعے کو کہ کچھ عرصے کے بعد یہی شخص, یہی گناہگار جس نے توبہ کی, یہ نجف اشرف میں آتا ہے. مشہور و معروف مرجع ہیں, مرزا شیرازی ان کا نام ہے. وہ روضہ امیر المومنین میں جماعت کروایا کرتے تھے, اور یہی علی گندابی جو ایک زمانے میں گناہگار ترین تھا, یہی علی گندابی ہر روز پہلی صف میں آ کر ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اور اس قدر زیادہ اس کا احترام تھا کہ اگر کبھی اس کو نہیں دیکھتے تھے تو آگا فرماتے تھے کچھ دیر انتظار کرو, علی گندابی آ لے, اس کے بعد نماز پڑھیں گے. پھر یہ عالم بیان کرتے ہیں, ایک روز کیا ہوا, آگا نماز پڑھانے لگے, ظاہراً ظہر کی نماز تھی, پڑھانے لگے تو کسی نے آ کر اعلان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آغا نے حکم دیا یہیں پر امیر المومنین کے مرکز کے پاس, امیر المومنین کے قدموں میں ایک قبر کھودی جائے تاکہ ان عالم کو اس قبر میں دفنایا جائے. یہ حکم دے کر اس قبر کو کھودنے کا کام شروع ہوا. آغا نے نماز پڑھائی, ابھی نماز پڑھا چکے تھے, پہلی نماز پڑھا چکے تھے, دوسری پڑھانی تھی, دوبارہ خبر آئی اور آغا کو بتایا گیا, آغا عجیب واقعہ ہوا ہے, وہ جو عالم فوت ہو گئے تھے ان کا قلب, ان کا دل بند ہو گیا تھا, وہ دوبارہ زندہ ہو گئے, ان کے دل نے دھڑکنا شروع کر دیا. مرزا شیرازی خود عارف تھے, خود اللہ کے بندے تھے, فرمانے لگے کہ یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے, جو یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے, اس میں خدا کی کوئی مصلحت ہے, اس قبر کو جاری رہنے دو, اس کو کھدا رہنے دو. دوسری نماز پڑھائی, جب دوسری نماز تمام کی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا, تو پیچھے سے کچھ لوگوں نے کہا, آغا علی گندابی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, آپ نے نماز تمام کر دی ہے لیکن علی گندابی سجدے میں پڑا ہے, اس نے ابھی تک سر نہیں اٹھایا. آغا نے ان لوگوں کو جواب دیا, میں تمہیں بتاتا ہوں علی نے سر کیوں نہیں اٹھایا سجدے سے. اس نے دوسری نماز سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے خدایا, یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے, آیا میں اس قابل ہوں کہ یہ جو قبر کھودی جا رہی ہے اس میں اب وہ تو دفن نہیں ہوں گے, آیا میں اس قابل ہوں کہ میں امیر المومنین کے زائرین کے قدموں تلے دفن ہو سکوں؟ خدا بند عالم نے اس کی دعا سن لی ہے اور اب اس قبر میں علی گندابی کو دفن کیا جائے گا. ایک چنگاری ذرہ برابر گناہوں میں غرق انسان کے دل میں موجود تھی, کیا ہوا, کیا نتیجہ نکلا؟ ایک وقت ہے کہ شراب میں غرق ہو چکا ہے اور دوسرا وقت ہے کہ جناب امیر کے روزے میں کس بہانے سے قبر کھدوائی گئی اور اس قبر میں اس کو دفن کی جگہ ملی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ظاہراً آغا تشریف لا چکے ہیں, خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جو ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرائض پیش کی ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ان کو تازہ رکھتے ہوئے, پوری معرفت کے ساتھ امام کی مظلومیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے, امام کی تنہائی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس زمانے میں بھی, اور عقل و شعور رکھنے والوں کے لیے اس زمانے میں بھی جو امام کی پکار اور مددگاروں کی کمی کا احساس کرتے ہیں, اس عقل اور شعور کے ساتھ پروردگار عالم آپ سب کو زیارت اربعین عطا فرمائے, اس توفیق کو عطا فرمائے, اس سال بھی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں پروردگار عالم اس سعادت کو, اس معرفت کو ہمارے نصیب میں لکھ دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.